محمد قال حدثنا ابو عادل العقدي قال حدثنا سليمان بن جار المديني عن يزيد بن ابي عبد الرحمن عن يزيد بن مولى بن بعيد عن زيد بن خالد الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن النبضه فقال اعن الزكاه زكاها او قال زعاها وعند صلاه معك اسندا ثم استمتع بها فان جار ابواب ازها اليه قال فقال تجد به قادر حتى احمد وزنته او قال احمد وجهه وقال ما لك ولها معها سقاها وحذاؤها قريب الماء بدرع الشجرة فذرها حتى يسمعها ربها قال فما الذي الغنم قال لك او ليزيد او ليزيدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الباب چل رہا ہے کہ امام معلم واعظ کوئی ایسا مضمون آ جاوے ناپسندیدہ چیز جب دیکھے تو غضب میں غصے میں آ سکتا ہے. ایک روایت لائے اب دوسری روایت لا رہے ہیں. یہ روایت حضرت زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سوال کیا لقطہ کے بارے میں. اب یہ لفظ جو ہے لقطۃن عربی زبان میں قاف کے فتحے کے ساتھ صحیح تلفظ ہے، جبکہ ہماری اردو میں قاف کے سکون کے ساتھ بولا جاتا ہے. عربی میں قاف کے فتحے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. لقطہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز کو لقطہ کہتے ہیں جو مل جاوے راستے میں، جنگل میں، کھیتی باڑی میں، کہ جس کا کوئی نگران ذمہ دار اس کے ساتھ موجود نہ ہو اس کو لقطہ کہا جاتا ہے. اب اگر اس طرح کا کوئی بچہ ملتا ہے تو اس کو لقیت کہتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی جانور یا کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو لقطۃن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب یہ سائل کون ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، یہ کون ہے؟ نمبر ایک، خود راوی حدیث زید ابن خالد الجوہنی مراد ہے. دوسرا احتمال، کسی عربی نے آ کر یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا. نمبر تین، حضرت عمیر ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ سائل ہے. نمبر چار، حضرت سوید سویٹ کے وزن پر سین واو یا دال سوید الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سائل ہے. تو سائل کے متعلق یہ چار اقوال ہو گئے. لقطے کے متعلق انہوں نے سوال کیا. اب آپ اس سلسلے کے اندر ائمہ کے مسلک بھی سن لیجئے کہ لقطہ اگر آپ کو مل جاوے تو کیا حکم ہے اس کا. نمبر ایک, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے میں پڑا ہوا لقطہ جنگل میں کھیت میں مل جاوے تو اس کو چھوڑ دینا ہی اولا ہے, اس لیے کہ اٹھا لو گے تو ذمہ داری بڑھ جائے گی مالک تلاش کرنے کا, اس لیے چھوڑ دینا اولا ہے. نمبر دو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ لقطہ مل جاوے تو اٹھا لینا اولا اور بہتر ہے. نمبر تین, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مال والی قیمتی چیز ہو تو اٹھا لینا اولا ہے. کوئی مہنگی چیز ہو, قیمتی چیز ہو, اٹھا لینا اولا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایت آئی. ایک روایت یہ آئی کہ لقطہ ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اٹھا لینا واجب. دوسرا قول یہ ہے کہ اولا ہے لقطہ کو اٹھا لینا. تو امام شافعی سے دو قول نقل کیے گئے, لقطہ والی چیز ضائع کا اندیشہ ہو تو اٹھا لینا واجب, اور دوسرے قول میں اٹھا لینا اولا. یہ دو قول ہیں. البتہ حناف اور مالکیہ کے یہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ لقطہ ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اٹھا لینا واجب ہے. لقطے کی چیز اگر ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو تو احناف اور مالکیہ دونوں کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا لینا واجب ہے, ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے لقطے کے متعلق سوال کیا. ایک دوسری ضروری باتیں بھی اس پر سمجھ لو لقطے کے متعلق. نمبر ایک, گری پڑی جو چیز آپ کو ملی ایسی جگہ پر ملی جہاں ضائع ہونے کا خطرہ ہو, جہاں ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو. گری پڑی چیز ایسی جگہ ملی جہاں اس چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تو اس چیز کو بالکل مت اٹھاؤ. جیسے درس گاہ میں کتاب ملی تو آپ کو یقین ہے کہ یہاں ضائع نہیں ہوگی, یہاں سب آپ جیسے شریف لوگ رہتے ہیں, کوئی بھی اس کو ضائع نہیں کرے گا, اور معلوم ہے کہ مالک آئے گا اور مالک لے لے گا, جس کی بھی کتاب ہے وہ لے لے گا. تو درسگاہ میں کتاب ملی اور یقین ہے کہ مالک اپنی کتاب کو تلاش کرتا ہوا آئے گا, ایسا غالب گمان ہے, پھر کتاب مت اٹھاؤ. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی طالب علم درسگاہ خالی دیکھ کر کے پڑھنے بیٹھا اور وہ کتاب یہیں چھوٹ گئی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لکتا ہے, لیکن بعد میں مالک آ کر کے اس کتاب کو اٹھا ہی لے گا. نمبر دو, غالب گمان ہو کہ مالک تلاش کرنے نہیں آئے گا, آپ کو لکتے کی چیز ملی, گری پڑی چیز ملی, اور آپ کو غالب گمان ہو کہ مالک تلاش کرنے نہیں آئے گا, لیکن جگہ محفوظ جگہ ہے تو آپ کو اختیار ہے, اٹھانا ہو تو اٹھاؤ, نہ اٹھانا ہو تو مت اٹھاؤ, آپ کی مرضی کی بات. تو پہلے مسئلے میں تو یہ تھا کہ مالک ڈھونڈتے ہوئے آئے گا, اس کا یقین ہے, غالب گمان ہے. دوسری صورت میں کیا ہے, مالک کے نہ آنے کا یقین ہے, غالب گمان ہے, لیکن نقطہ لقطہ ملا ہے محفوظ جگہ سے, تو پھر جو ہے آپ کو اختیار ہے, اٹھانا ہے تو اٹھاؤ, نہ اٹھانا ہے تو مت اٹھاؤ. نمبر تین, لقطہ جو ملا اس کے ضائع ہونے کا یقین ہے, یا ضائع ہونے کا ظن غالب ہے, تو اٹھانا واجب ہے. غالب گمان ہے یا یقین ہے کہ چیز ضائع ہو جائے گی تو اٹھا لینا واجب ہو جاتا ہے. چوتھا مسئلہ سمجھو, معمولی چیز آپ کو مل گئی تو مالک تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. معمولی چیز جیسے ایک کھجور مل گیا راستے میں, ارے ایک سینگ دانا مل گیا راستے سے, بڑے لکی ہو کہ آج ایک سینگ دانا ملا آپ کو. اب یقین ہے کہ کوئی ڈھونڈنے آئے گا نہیں, اتنی معمولی چیز کون ڈھونڈنے آئے. تو پھر ایسی صورت کے اندر مالک تلاش کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسی معمولی چیز کا مالک تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. راستے میں ایک سینگ دانا ملا تو آپ کسی فقیر کو دے دو, وہ کھا جائے گا, سیدھی سچ بات. ایسا تھوڑا کہ وہ سینگ دانا لے کر آ کر مسجد میں اثر بعد اعلان کرو کہ بھائی ایک سینگ دانا ملا ہے, جس کا ہے وہ علامت بتا کے لے جائے, ایک اعلان کر. نمبر پانچ, اگر قیمتی چیز ملی ہے تو مالک تلاش کرنا ضروری ہے, جیسے کہ آئی فون مل گیا, قیمتی چیز مل گئی, آئی فون مل گیا, تو پھر اس کا مالک ڈھونڈنا ضروری ہے, مالک کو تلاش کرو. نمبر, یہ ہو گئے اس کے متعلق مسائل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا لقطے کے بارے میں, فقال, ارشاد فرمایا, اعرف وکاءہا. اب سمجھو تین الفاظ آئے ہیں, تینوں کو سمجھ لو. پہلا لفظ آیا ہے وکاءن, رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے تھیلی برتن باندھا جاتا ہے, پیک کیا جاتا ہے, اس رسی کو کہتے ہیں وکاءن. نمبر دو, وکاءن ظرف, تھیلی, پیکٹ, برتن, ڈبا, وکاءن. تیسرا لفظ ہے عفاسن، قیمتی تھیلی کو عفاسن کہتے ہیں، جیسے کہ چمڑے کا بنا ہوا پرس، چمڑے کی بنی ہوئی تھیلی، یا یہ کہ کپڑے کی بنی ہوئی بہترین تھیلی، اس کو عفاسن کہتے ہیں. تو یہ جو تھیلیاں آتی ہیں وہ بھی دو طرح کی آتی ہیں، ایک تو جبلے پلاسٹک کے، اب جبلے ایک دم سمپل سادے، دوسرے آتے ہیں پلاسٹک کی شاندار پرنٹڈ تھیلیاں، تیسرا آئے گا کہ بھائی کپڑے کا چمڑے کا باقاعدہ بنایا گیا ہوا پرس، جھولا، بیگ، ایسی چیز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھی طرح پہچان لو اس کی رسی، اس کی تھیلی اور اس کے بر صرف کو اچھی طرح تم پہچان لو. کیوں حضور نے پہچاننے کا حکم دیا؟ کہ اب تم اعلان کرنے نکلو گے کہ مجھے ایک لکتا ملا ہے، تو مالک آئے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو آپ اس کو دکھائے بغیر سوال کر سکو، اس لیے تم اس کو اچھی طرح پہچان لو. اب تھیلی آپ سامنے رکھ کر پوچھو، بھائی وہ تھیلی آپ کی کیسے کلر کی ہے؟ تو آپ جیسا بیوقوف کون؟ اسی لیے پہلے آپ خود وہ تھیلی، اس کا پیکیجنگ سب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لو. اب آپ اعلان کرو گے کہ بھائی ایک لکتا ملا ہے، علامت بتا کے لے جاؤ، تو آپ مالک جو آئے کہ بھائی میری چیز گم ہوئی، تو آپ پوچھ سکو، بھائی تھیلی کا کلر کیسا ہے، چین کیسی ہے، اوپر بٹن کیسے ہیں، رسی کیسی باندھی ہوئی ہے، آپ اچھی طرح اس کو پوچھ سکو، تاکہ کوئی بناوٹی دھوکے باز جھوٹ بول کر کے نہ لے جاوے. اسی لیے پہلے آپ اس لکتے کی چیز کو اچھی طریقے سے پہچان لو. ثم عرفھا سنتن، پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرو، ایک سال تک اس کا اعلان کرو. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکتے کا ایک سال اعلان کرنے کا حکم دیا. ایک دوسری روایت، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تھیلی ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ تین سال تک اعلان کرو. تین سال تک اعلان کرنے کا حضرت ابی ابن کعب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہاں ایک سال ہے، اس حدیث میں تین سال آئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی مدت تک اعلان کرنے کا؟ لقطہ کا اعلان، تشہیر کتنی مدت تک کرنے کی؟ تو ایک بات اس میں یوں ذہن میں رکھو کہ مالک تلاش کر رہا ہوگا، ڈھونڈ رہا ہوگا. ایسا غالب گمان جب تک رہے وہاں تک اعلان کرتے رہو. اور یہ فیصلہ چیز کی قیمت کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے کہ بھائی جو چیز آپ کو ملی ہے اس کی ویلیو، اس کی قیمت کتنی ہے، اس لحاظ سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اگر غالب گمان یہ ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش کر رہا ہوگا، ڈھونڈ رہا ہوگا، وہاں تک اس کا اعلان جاری رہے. اب آپ سمجھیے کہ دو روپیے والی بال پین ملی کسی کو، تو آپ کو یقین ہے کہ کے دو گھنٹے ہو سکتا ہے کہ ڈھونڈے یا بہت بہت تو دو ایک دن ڈھونڈے، جیسی چیز ایسی تلاش کی مدت ہوتی ہے۔ نمبر دو، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایک سال تک اعلان کرنے کا۔ نمبر تین، حضرت عبی والی روایت سے پتا چلا کہ تین سال تک اعلان کرنے کا، چونکہ اس میں 100 دینار موجود تھے۔ وہ تھیلی جو ملی تھی نا حضرت عبی کو، 100 دینار تھے، اسی لیے 3 سال تک اعلان کا حکم آیا۔ فرمایا تم مستمتع بھی، کہ آپ نے برابر اعلان کیا اعلان کیا اعلان کیا، لیکن کوئی مالک آیا ہی نہیں اس کا، تلاش کرتے ہوئے لیتے ہوئے، تو کہا تو خود اس سے فائدہ حاصل کر، اٹھائی ہوئی چیز سے تو فائدہ اٹھا۔ یہاں یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ لقطے کی چیز سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اٹھانے والا خود اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو نمبر ایک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھانے والا فقیر ہو تو خود فائدہ اٹھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اور اٹھانے والا غریب آدمی ہو تو دوسرے کو صدقہ کر دے وے۔ یہ امام اعظم کا مسلک ہوا۔ نمبر دو، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، تینوں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اٹھانے والا غنی ہو کہ فقیر ہو، اٹھائی ہوئی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ ائمہ ثلاث کا مسلک اچھا ہے کہ غنی ہو کہ فقیر ہو، اٹھائی ہوئی چیز کو اعلان کے بعد بھی کوئی نہیں آوے تو خود ہی استعمال کرے۔ البتہ مالکیہ کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ بھی صدقہ کرنے کی بات کہتے ہیں، کہ بھئی اگر وہ غریب ہو تو خود اٹھاوے فائدہ، لیکن مالدار ہو تو صدقہ کر دے گے۔ یہ ایسی بات مالکیہ کے لیے بھی کہی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک عجیب بات اور بھی ہے، آپ نے صدقہ کر ڈالا لقطے کا یا استعمال کر ڈالا، اعلان بھی کیا، تشہیر بھی کی، کوئی آیا ہی نہیں، پھر آپ نے استعمال کر ڈالا یا صدقہ کر ڈالا، اس کے بعد اس کا مالک آیا، اب وہ مالک کیسی صورتحال ہوتی ہے؟ مثلاً سال گزشتہ سالانہ انعام کے جلسے میں وہ آیا تھا اور 10 روپے کی قیمتی چیز یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب مدرسے میں اعلان ہوا، کوئی مالک نہیں آیا، صدقہ کر لیا۔ اب آئندہ سال انعامی جلسے میں پھر آیا، ارے بھائی طلبہ کو آپ انعام دے رہے ہو، کسی کو معلوم ہے گزشتہ سال میں 10 روپے والا میرا رومال یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا، میرا دستی رومال یہاں چھوٹ گیا تھا، اب آپ کہو گے بھائی ہم نے تو اعلان کیا، کوئی مالک نہیں آیا تو میں نے صدقہ کر دیا تھا، تو اب وہ یوں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے صدقہ کر دیا تھا میں، مجھے ثواب ملے گا، جانے دو فبیہا۔ اور اگر وہ یوں کہہ رہے کہ نہیں صدقہ کیوں کیا تھا، آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا، میری اتنی یادگار اور قیمتی چیز تھی کہ یہ تو فلاں فلاں یادگار تھی، اس رومال سے وابستہ، کیوں آپ نے صدقہ کر دیا، وہ لاؤ تو آپ کو اپنی جیب سے وہ پیسے لوٹانے پڑیں گے اور آپ کو صدقے کا ثواب اب مل جائے گا۔ چونکہ آپ نے مالک اصلی کو صدقہ کرنے کا عوض چکا دیا تو اب ثواب ملے گا صدقے کا آپ کو، ملتقی کو، اٹھانے والے کو، صدقہ کرنے والے کو. فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، سو اگر اس کا مالک اعلان کے بعد آوے تو اس کو دے دو. دے دینے کی دو شکل، کہ اگر بھی عین ہی وہ چیز موجود ہے تو دے دو، موجود نہیں ہے تو اس کا عوض دے دو، اور صدقے کا ثواب تم خود کما لو. یہ دونوں شکل ہے. یہاں حدیث شریف کا مضمون پورا ہوا. جب لقطے کے متعلق سائل نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تفصیلی جواب سمجھایا. تو سائل کیا پوچھنے لگا، فضالت الابلی، حضور کسی کا گم شدہ اونٹ مل جاوے تو؟ یہ اس نے سوال کیا. بس یہ سوال کیا کیا، فغضب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، حضور بہت غصے ہو گئے اس آدمی پر. حتی احمرت وجنتاہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک بھی سرخ ہو گئے. جیسے ہی اس نے گم شدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور آپ کے دونوں رخسار مبارک لال ہو گئے. وجنتن واحد، وجنتانی تسمیہ، یہ جو گال والا حصہ ابھرا ہوا رہتا ہے اس کو وجنتن کہا جاتا ہے. رخسار، گالوں کا ابھار، لال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. او قال احمر وجهه، یا تو راوی نے یوں کہا کہ چہرے مبارک لال ہو گیا. بہرحال دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اسی لیے کہ گال لال ہو جائے تو پورا چہرہ لال ہے ایسا کہا جاتا ہے. تو کہا کہ گال مبارک، رخسار مبارک لال ہو گئے، یا یہ کہ جو ہے آپ کا چہرے انور لال ہو گیا. بس ترجمت الباب سے تو یہ لفظ مناسبت رکھتا ہے کہ اس آدمی کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضور غصے میں کیوں آ گئے، کیا وجہ تھی حضور کے غصے ہونے کی، وہ اچھی طرح سمجھو. نمبر ایک، بے مقصد سوال کرنے کی وجہ سے. نمبر دو، بے تکا سوال کرنے کی وجہ سے. نمبر تین، نامعقول سوال کرنے کی وجہ سے. کیا نامعقول ہوا، کیا بے تکا ہوا، کیا بے مقصد سوال ہوا، اس کی حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لو. بعض کہتے ہیں کہ اس سائل کے سوئے فہم پر حضور غصے ہو گئے، یعنی اس نے بات صحیح نہیں سمجھی، اس کے اوپر جو ہے حضور غصے ہو گئے. کوئی بھی وجہ، کیوں یہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، کیوں بے تکا سوال، کیوں بے مقصد سوال، کیوں یہ سوال جو ہے نامناسب رہا، اچھی طرح اس کی علت سمجھو. گیری پڑی چیز آدمی اٹھا لیتا ہے تو اس کی علت ہوتی ہے ضائع ہونا. کہ بھئی آپ کو لکتا ملا، آپ اس کو اٹھا لو گے تو اٹھا لینے کی علت کیا، ضائع ہو جانا. کہ آپ نہیں اٹھاؤ گے تو یہ چیز کیا ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. اور یہ علت اونٹ میں پائی جاتی نہیں ہے، ضائع ہونے والی علت اونٹ میں پائی جاتی نہیں ہے. کیوں نہیں پائی جاتی؟ اونٹ بڑا جانور ہے، بھاری بھرکم جانور ہے. اگر ریوڑ سے الگ ہو گیا، اگر جانوروں کے قافلے سے الگ ہو بھی گیا، کھیتوں میں جنگلوں میں ادھر ادھر بھٹکے گا تو ابھی کوئی حرج نہیں. اتنا بڑا جانور ہے کہ صرف شیر ببر اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. جو شیر ببر واگھ سینہ وہی اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، دوسرے جنگلی جانور اس پر حملہ نہیں کر سکتا. ورو ریچھ یہ بھی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے اونٹ کی سائز کی وجہ سے. اور عربستان کے جنگل ہیں ننگے ہوتے ہیں، یعنی دور دور تک درخت نہیں ہوتے. ہمارے ممالک کے جنگل ننگے نہیں، یعنی بکثرت درخت ہیں ہمارے ملک کے جنگلوں میں. آپ کیر کے جنگل میں چلے جاؤ، ساسن گیر، وہاں شیر ببر بہت ہوتے ہیں، سینہ، اور ادھر جو ہے آہوا ڈانگ کے جنگل میں چلے جاؤ، وہاں بھی درخت بہت ہیں. گیر کے جنگل میں بھی درخت بہت ہیں. ادھر چلے جاؤ نرمدا تاپی ضلع میں، گیڑیا پاڑا، نیترنگ، تو وہاں بھی جنگل کے اندر بہت درخت ہے. تو ہمارے ملکوں میں، افریقی ممالک کے جنگلوں میں بہت درخت ہے، اور عرب ملکوں کے جو جنگل ہے وہ ننگے ہیں، درخت ہی نہیں. دور دور تک زمین اجڑ ملے گی، وہاں شیر نہیں رہا کرتے. ایسے جنگلوں میں شیر نہیں ہوا کرتے. اب کوئی اونٹ گم ہو جائے گا تو جنگل میں شیر ہے ہی نہیں کہ اونٹ پر حملہ کرے. اسی لیے وہ اونٹ جنگل کے اندر صحیح سلامت رہے گا، بھٹکتا رہے گا ادھر 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 ادھر. تو لقطے کی علت ہے کہ نہ اٹھاؤ گے تو ضائع ہو جائے، وہ علت اونٹ میں پائی جاتی نہیں ہے. کیا وجہ؟ بڑا جانور، اس کے اوپر دوسرے درندے عام متن حملہ نہیں کرتے، صرف شیر ببر حملہ کرتا ہے، اور جانور اس پر حملے نہیں کر پاتے. اور عرب کے صحراؤں میں درخت نہیں ہوتے تو وہاں شیر ببر رہتے ہی نہیں ہیں، لہذا حملہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری وجہ سمجھا، اونٹ ایسا جانور ہے کہ مالک کا مکان، مالک کا طبیلہ وہ دھیان میں رکھتا ہے. اگر گم بھی ہو جاتا ہے تو راستہ تلاش کرتے کرتے وہ پہنچ جاتا ہے گھر پر. جانوروں کو بھی اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہوئی ہوتی ہے. بہت سے جانور جو ایک مالک کے یہاں سالہاں سال سے پلتے ہیں، بچپن سے بڑے ہوئے، وہ کبھی کھیت میں گم ہو بھی جاتے ہیں تو خود بخود راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مالک کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. بس اسی طرح یہ اونٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود راستہ تلاش کرتے ہوئے مالک کے گھر پر پہنچ جاتا ہے، اسی لیے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. تیسری علت دھیان سے سمجھو، جو آگے خود حضور نے فرمائی، وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِزَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَ الشَّجَرَ. یہ تیسری حکمت سمجھو کہ اونٹ کا لکتا ضائع کیوں نہیں ہوتا. اونٹ کے پیر جو ہوتے ہیں نا، پیر، اس کا نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ نے قدرتی طور پر ڈنلوپ جیسا نرم نرم بنایا ہے. لمبی مسافت آسانی سے وہ طے کر لیتا ہے، گویا کہ اس کے پیروں میں قدرتی طور پر جوتا ہوا کرتا ہے. آپ اونٹ کے پیروں کو دیکھ لینا، ایسا لگے گا کہ قدرتی طور پر اس نے جوتا پہنا ہوا ہے. ایک تو وہ پیر کی ہڈی سیدھی یوں چلی گئی پائپ کی شکل میں نلے، پھر نیچے جا کر کے جو ہے اس کا ایک گول جیسا گادی نما اس کا جو ہے پیر والا حصہ ہوتا ہے، اور وہ عجیب طرح کا قدرتی اللہ کی یہ کاریگری ہے کہ کتنی بھی لمبی مسافت وہ چلے تو آسانی سے چل سکتا ہے. باقی مہنگی سے مہنگی کمپنی کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں، پنچر ہوتے ہیں، لیکن اونٹ کے قدم کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ مسلسل چلتا رہے، ٹائر بدلنے کی ضرورت نہیں، ایئر چیک کرنے کی ضرورت نہیں، پنچر پڑنے کا ٹینشن نہیں. ایسے قدرتی اللہ نے اس کے پیر بنائے. اسی لیے اگر وہ کئی دن تک بھی جنگل میں کھیتوں میں ادھر ادھر دوڑے گا بھاگے گا تو ابھی کچھ ہونے والا نہیں، اس کے پیر سلامت رہیں گے. دوسری بات، اونٹ اس کے پیٹ میں اللہ تعالی نے قدرتی طور پر ایک ٹنکی بنائی ہے، واٹر ٹینک. جب یہ پانی پیتا ہے تو بڑی مقدار میں پیتا ہے، اتنی بڑی مقدار میں پیتا ہے کہ پھر پندرہ پندرہ دن تک پانی نہ ملے تو کام چل جاتا ہے. اتنی بڑی مقدار میں اونٹ پانی پیتا ہے. صحرائی سفر میں مسافر لوگ جب پانی نہ ملے تو پھر ایکاک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے اندر جو قدرتی طور پر پانی ہے وہ نکال کر استعمال کر دے. اس قدر اونٹ کے پیٹ میں پانی کی ٹنکی، پانی کا ذخیرہ، اسٹاک موجود ہوتا ہے. اسی لیے وہ کئی دن مالک کے بغیر بھٹکتا بھی رہے گا تو پانی اس کے پیٹ میں ہے، اس لیے وہ مر جانے والا نہیں ہے. غزوہ تبوک کی روایت کے اندر موجود ہے، والذین تبعوه فی ساعۃ الاسرۃ، کہ اس غزوے میں حالات یہ ہوئے کہ صحابہ کو پانی نہیں ملا تو اونٹ کو ذبح کیے جاتے تھے کھانے کے لیے، تو اس کی ہوجڑی، اس کی انتڑیوں میں سے جو پانی نکلتا تھا گرچہ وہ غلاظت بدبو والا تھا اس کو بھی استعمال کرنے کی صحابہ کو نوبت آئی، وہ بھی استعمال کیا صحابہ کرام غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر. تو بہرحال اونٹ کے پیٹ کے اندر پانی ہوتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہ بھائی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اب کون اس کو اٹھائے گا، پیاسا مر جائے گا، وہ نہیں مرے گا، اس کے پیٹ میں پانی ہے. نمبر تین سمجھو، وہ خود بھی پانی کے گھاٹ پر کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا کہ کہاں پانی ہے، کہاں پانی کا گڑھا ہے، اور جا کر کے پانی پی لے گا وہ اونٹ. چوتھی بات، اس کی سائز بہت اونچی ہے، اسی لیے اونچے درخت پر منہ لگا کے اپنا چارہ بھی کھا لے گا، وہ پالا چارہ پتے کھا لے گا، انتظام کر لے گا. اب دیکھیے یہ سب باتیں اس لیے کہی جا رہی ہے، اگر کوئی مالک کا جانور ہو تو مالک فکر کر کے اپنے جانور کو پانی پلاتا ہے، چارہ کھلاتا ہے. اب جو اونٹ گم ہو گیا، جانور گم ہو گیا، اس کے مالک کے پاس نہیں ہے، تو عرب کے ریگستانوں میں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے عام طور پر کوئی آدمی دوسرے کے اونٹوں کو پانی نہیں پلائے گا، دوسروں کے اونٹوں کو اپنے درختوں سے چارہ نہیں کھلائے گا. اب یہ اونٹ جو گم ہو گیا یہ تو بذات خود جنگلی درختوں پر منہ مارے گا اور چارہ کھا لے گا. چھوٹا جانور ہو تو اس کو چارہ گرا کے دینا پڑتا ہے، توڑ کے دینا پڑتا ہے تب وہ کھائے، جیسے کہ بکری نانی، اس کے لیے چارہ کاٹ کے سامنے رکھو تو وہ بیچاری کھائے گی. اور اونٹ ہے کہ منہ لمبا ہے تو کہیں سے بھی وہ کھا لے گا، خود چر لے گا وہ.
کتنی آسانی شکل اس کی.
غرض یہ کہ ایک جانور بغیر مالک کے ہو تو جو اسباب ظاہریہ ہے اس کی ہلاکت اور موت کے وہ اونٹ میں پائے جاتے نہیں. اس لیے اگر اونٹ گم ہو بھی جائے گا تو اس کی کوئی زیادہ فکر نہیں ہے, کافی دن تک چرے گا, پیٹ کا پانی استعمال کرے گا, پیر بھی اس کے بہت عمدہ ہے, چلت پھرت کرے گا, گھومے گا, مرے گا نہیں. اسی لیے اس کو پکڑ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. جس کا اونٹ گم ہوا ہے وہ آئے گا تلاش کرتے ہوئے اور اٹھا لے گا, تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے اونٹ کو پکڑنے کی. ایک چوتھی اور خاص بات سمجھو, اونٹ کے جو ریوڑ ہوتے ہیں اس کی تعداد کم ہوتی ہے, 100 اونٹ, 50 اونٹ, ایسی تعداد. اب ایک آدھ اونٹ گم ہو جائے تو مالک کو فوراً دھیان میں آئے گا میرا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے, اور وہ فوراً تلاش کرنے بھی نکلے گا, اور تلاش کر کے قیمتی چیز ہے اسی لیے وہ اس کو گھر لانے کی کوشش کرے گا. بمقابل بکریاں, اس کے ریوڑ بہت بڑے ہوتے ہیں, 2000-3000 بکریوں کے ریوڑ. اب ایک آدھ بکری گم ہو جائے تو مالک کو جلدی پتا چلتا نہیں ہے, اور پتا چلے بھی تو پھر مالک اس کو عامتاً تلاش کرنے جائے گا نہیں. ایک آدھ بکری تو اب گئی ہے, اب کیا ڈھونڈنے جانے گا, اس لیے کہ ڈھونڈنا بھی تو ایک مستقل کام ہے, وقت دینا پڑتا ہے, اور آج کے زمانے میں پیٹرول جلا کے ڈھونڈنے جانا پڑتا ہے. پرانے زمانے میں ایک آدمی ڈھونڈنے میں کھیت کھیت صحرا صحرا ڈھونڈے گا, تھک جائے گا, پریشان ہو جائے گا. اس لیے لوگ گم شدہ بکریوں کو بہت ڈھونڈنے نکلتے نہیں ہیں, اور اونٹ کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کا حاصل یہ تھا کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اگر گم بھی ہو جائے گا تو ضائع ہونے کا امکان نہیں. اسی لیے کسی کا اونٹ تم کو ملے تو پکڑنے کی ضرورت کیا ہے, اس کا مالک آئے گا, پکڑ کے ڈھونڈ کے لے جائے گا, تم کیوں اس کو پکڑ کر کے باندھنے کی کوشش کرتے ہو. قال فضالۃ الابل, راوی نے سائل میں سوال کیا کہ حضور گم شدہ اونٹ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک غصے ہو گئے, یہاں تک کہ آپ کا رخ انور رخسار مبارک لال ہو گیا, یا یوں فرمایا کہ آپ کا چہرے انور لال ہو گیا. فقال ما لک, اب دیکھیے یہاں کیا ہوا ہے, روایت میں تقدیم تاخیر ہے. سائل نے پہلے بکری کا مسئلہ پوچھا تھا کہ بکری اگر کسی کی گم شدہ مجھے مل جائے تو میں کیا کروں, پھر اس نے اونٹ کا سوال کیا تھا, تو یہاں تقدیم تاخیر ہو گئی ہے روایت کے اندر. فقال ما لک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے ساتھ تمہیں کیا لینا دینا. مالک کا ترجمہ, تمہیں کیا لینا دینا اونٹ کے ساتھ, یعنی اونٹ ملے تو مت پکڑو اس کو. حال یہ کہ اونٹ کے ساتھ اس کا پانی کا مشکیزہ موجود ہوتا ہے, یعنی پیٹ میں اس کا پانی کا اسٹاک ہے. وحیزاؤہا, اور اونٹ کے سوز بھی اس کے پیر میں موجود ہے, یعنی اس کے قدم کے نیچے والا حصہ قدرتی طور پر ایسا ہے کہ اونٹ ادھر ادھر گھومتا بھی رہے گا تو پیر میں کچھ ہوگا نہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو پیر میں تکلیف ہوتی ہے نا بہت زیادہ, تو اونٹ کے پائے کا سکھ بہت مفید ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے پائے قدرتی طور پر ایسے بنے ہوئے ہیں. یہ فرمایا نے وہ حصہ ہوا کہ اس کے پیر کے جوتے اس کے قدموں میں موجود ہے, کہ اس کے پیر قدرتی طور پر ایسے ہیں خوب زیادہ چل سکے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو بہت زیادہ قوت اور طاقت ایسے تو ہر پائے میں ہے، لیکن اونٹ کے پایوں میں اسپیشل طاقت بہت زیادہ ہے، اسی لیے کبھی کبھی اونٹ کے پائے کا شوربہ بنا کر نوش کر لینا چاہیے تو پیر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے نا کہ یہ لوگ جو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ کے پائے، وہ کتنے چلتے ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں۔ ترید الماء، وہ خود پانی کے گھاٹ پہ اترتا ہے، وتر الشجر، اونٹ خود درختوں سے چارہ چر لیتا ہے، فزرہا، اونٹ کو چھوڑے رکھو، حتی یلقاہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو لے لے گا، یعنی مالک آئے گا تو اس کو لے لے گا اونٹ کو۔ قال، راوی نے، سائل نے پوچھا، فضالت الغنم، حضور اگر کسی کی گم شدہ بکری مل جائے تو کیا کروں جنگل میں؟ حضور نے کیا فرمایا، لکا اولی آخی کا اولی زیبی، حضور فرمانا یہ چاہتے تھے کہ بکری ملے تو لے لو، پکڑ لو بکری کو، اسی لیے کہ وہ کمزور جانور ہے، تم نہیں اٹھاؤ گے تو چھوٹے چھوٹے درندے بھی اس کو پھاڑ کھاتے ہیں، کتے بھی حملہ کرتے ہیں بکری کے اوپر، تو اور ریچھ ورو یہ بھی اس کو پھاڑ کھاتے ہیں، اسی لیے بکری کو تو لے ہی لینا چاہیے۔ اب حضور نے تین باتیں ارشاد فرمائی، لک، اگر تو بکری پکڑ کے لے آئے گا تیرے پاس تو تیرے لیے ہے، یعنی بعد میں مالک نہیں آیا اعلان کے باوجود تو اب تیرے لیے ایک انعام ہے، مل گیا تجھے، اور عقیقہ تم لے آئے اور اعلان کیا اور مالک تمہارا کوئی بھائی آ گیا، مسلمان بھائی، انسانی بھائی، کہ بھائی یہ بکری تو میری ہے گم شدہ، لاؤ میں لے جاتا ہوں، تو اس کے مالک کو مل جائے گی، اولی زی بھی، اور کوئی اس کو نہیں پکڑے گا، جنگل میں بھٹکتی رہے گی تو بھیڑیا کھا جائے گا اس بکری کو۔ اسی لیے حضور نے حدیث شریف میں اشارہ دیا کہ اس بکری کو تو پکڑ لینا چاہیے، کمزور جانور ہے، چارہ بھی جو ہے زیادہ خود نہیں کھا پاتی، مالک اس کا چارے کا انتظام کرے تب وہ کھاتی ہے، خود چر لیتی ہے، خود مالک کھلاتا ہے تو کھاتی ہے، پانی بھی اس کو پینے جانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور تم نہیں لوگے تو جنگل میں کوئی بھیڑیا پھاڑ کھائے گا، اسی لیے تم اس کو جو ہے لے لو بکری کو۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ اپنے یہاں سامنے یہ جو دکانوں کی لائن ہے، گڈو ٹی چائے والا، یہ جو پوری لائن ہے وہ لائن جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ایک بہت بڑا برگر کا درخت تھا، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ روڈ نہیں تھا، یہ روڈ تو ہم بالغ ہوئے اس کے بعد بنا، پہلے یہ روڈ نہیں تھا، کھیت تھے یہ سب، اور یہاں پر ایک بہت بڑا برگر کا درخت تھا، اور یہاں ایک بہت بڑا جانوروں کا جیل خانہ تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے بھی تھے مکھیوں کے لیے، پھر تھوڑے بڑے تھے گائے بھینس کے لیے، پھر کھیتوں میں جنگل میں جو بھی جانور گم شدہ مل جائے وہاں لا کے جمع کرا دیتے تھے، اور وہاں ان کے لیے پانی چارہ سارا انتظام ہوتا تھا۔ اب جس کی جو ہے جو جانور بھینس گائے بکری گم ہوئی وہ تلاش کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے دیہاتوں میں خط بھی لکھتے تھے کہ بھائی ایسی ایسی بھینس گم ہوئی ہے، گائے گم ہوئی ہے، پھر پتا چلا کہ یہ فلاں گاؤں سے اس گاؤں آ گئی تو پھر وہ خط کے ذریعے اطلاع دے رہے، یا ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ آ رہے، تو پھر جتنے دن اس کو یہاں جیل میں رکھا اتنے دن کا خرچہ لیا جاتا تھا، ہم نے اتنے دن اس کو رکھا کتنا چارہ پانی کا خرچہ ہوا، کتنا نگرانی کا خرچہ ہوا، وہ جمع کراؤ اور تمہاری بھینس لے جاؤ، تمہاری گائے لے جاؤ، تمہاری بکری لے جاؤ۔ بعض مرتبہ کافی دن گزر جاتے تھے اور بڑی مقدار میں خرچ ہو گیا، اب ایسا خرچہ ہو گیا کہ وہ خرچہ جو ہے قیمت کو ڈوب جائے گا، سمجھو کہ گائے ہے 500 کی اور خرچہ ہی ہو گیا 500 کے قریب, تو پھر وہ جانور کا نیلام کر دیتے تھے اور نیلام کر کے پھر اس کا خرچہ اس کے حساب میں جمع لے لیتے تھے. یہ سسٹم پرانے زمانے میں بہت عام تھی, اب بھی بعض گاؤں کے اندر یہ سسٹم ہے. اور اب تو ٹی وی کے اوپر باقاعدہ ایک چینل آتی ہے تلاش گم شدہ, گم شدہ کی تلاش, اس میں انسانوں کے بھی جو ہے ملے گم شدہ انسانوں کے اعلان بھی آتے ہیں, اور کہیں کسی کو گم شدہ مل گیا تو وہ بھی اس کے اوپر اعلان دیتے ہیں, کوئی گم ہو جائے تو وہاں اعلان دیا جاتا ہے. لیکن عام طور پر طلبہ کے نہیں آتے اعلان, حالانکہ ہر سال گم ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ مل بھی جاتے ہیں. اس لیے کسی بھی طالب علم کا اعلان اس جو ہے چینل پر آتا نہیں ہے. شوال میں گم ہوتے ہیں بہت بہت, تو شوال کے آخر میں یا ذی قعدہ کے اوائل میں مل ہی جاتے ہیں کہ ابا پڑھنا نہیں ہے مجھے, مدرسے میں جو ہے بہت سختی ہے. جی تیسری روایت لائے کہ اگر نامناسب مکروہ بات دیکھے تو غصے ہو سکتے ہیں, اس کو ثابت کرنے کے لیے امام علی مقام تیسری روایت لائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, یہ ابو بردہ ہے نا تابعی, یہ حضرت ابو موسیٰ کے بیٹے ہی, یہ باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے روایت کر رہا ہے. اور بریت جو ہے بریت یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پوتے ہوتے ہیں, گویا یہ سند میں پوتا ابا دادا تینوں ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری دادا ہے, ابو بردہ بیٹے ہیں, بریت پوتے ہوتے ہیں, تینوں ایک سند کے اندر موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں کے متعلق سوال کیے گئے, کریہا حضور نے ان سوالات کو ناپسند سمجھا. یعنی کسی موقع پر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کے متعلق سوالات کیے, اس میں سوالات ایسے بھی آ گئے کہ جس سے حضور کو بڑا اثر ہوا. یہ کیا سوال کر رہے ہیں, نامناسب سوال ہے, اسی لیے حضور کو بڑی ناگواری ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی سوال کر سکتا ہے لیکن بے مقصد سوال نہ کرے, با مقصد سوال کرے. کہتے ہیں کہ اس طرح کے بے مقصد نامناسب سوالات پر قرآن کی آیت نازل ہوئی, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, کہ زیادہ سوال مت کیا کرو, اگر ہر ایک کے جواب مل گئے تو تم کو خود برا لگے گا, بھاری پڑ جائے گا تم کو سوال کا جواب جو اگر دیا بھی ہے تو سارے سوالوں کے جوابات. اس لیے ممانعت کر دی گئی, ایسے سوال کرو جس کا آخرت سے فائدہ متعلق ہو, یا دنیا میں تمہیں ضرورت ہو ایسے سوالات کرو. اب دنیا آخرت کا کوئی فائدہ ہی متعلق نہیں, ایسا سوال اگر کوئی آدمی کرے تو اس طرح کے سوالات آئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی, حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ایک بات سند کے بارے میں اہم رہ گئی تھی, اور دادا پوتا والی بات کے ساتھ ایک بات اور سمجھ لیا. امام علی مقام کے استاد کا نام کیا اس سند میں ہے محمد ابن علاء ابن قریب الحمدانی ابو قریب الکوفی، یہ ایسے استاد ہے کہ ائمہ سیہائے ستہ کے یہ استاد ہے، سب کے یہ استاد ہے، تقریباً 9 یا اس سے زائد ایسے روات حدیث ہے جن سے ائمہ سیہا نے سب نے روایت کی، ایسے متفق علیہ 9 سے زائد اساتذہ کرام ہیں، اس میں یہ محمد ابن علا کا شمار ہوتا ہے۔ تو بعض اساتذہ کو ایسی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اجلہ ان کے تلامذہ ہوتے ہیں، یہ محمد ابن علا بھی ایسے ہیں کہ ائمہ سیہائے ستہ ہر ایک نے ان سے روایت لی ہے، ایسے یہ استاد ہیں۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سوالات کیے گئے، قریحہ حضور نے جو ہے اس کو ناگوار سمجھا، پسند نہیں کیا۔ فلما اکسر علیہ، سوال کی جب بوچھار ہو گئی، یعنی بہت سوال ہو گئے، مناسب نامناسب بے تکے بے مقصد، غضب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے۔ کیوں غصے ہو گئے؟ سوالات کی بوچھار سے ناگواری، اور ان لوگوں نے سوالات میں ایسا تکلف کیا کہ غیر ضروری سوالات بھی پوچھ کر رہے ہیں، اس لیے حضور غضبناک ہو گئے۔ یہ کیا سوال ہی سوال کر رہے ہو، نامناسب سوال کر رہے ہو، اتنا تکلف کر رہے ہو، اتنی ضد کر رہے ہو، اتنا اصرار، یہ سوال وہ سوال وہ سوال، تو حضور غصے ہو گئے۔ بس یہ ترجمہ الباب سے ربط اس سے ہے کہ ان لوگوں نے جب نامناسب چیزوں کے سوالات کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ نامناسب سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے کوئی بیڑی ماسٹر آپ کو پوچھے کہ مولانا صاحب جنت میں بیڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی، بہت سے بیڑی ماسٹروں کو ٹینشن رہتا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا، دنیا میں تو 30 نمبر بھی ہے اور جو ہے 31 نمبر بھی ہے، جنت میں کیا کریں گے؟ تو وہ لوگ ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو فلما اکسر علیہ غضب ثم قال للناس، اب حضور نے جو ہے اس دن ناراض ہو کر کیا فرمایا لوگوں کو، سلونی اما شی کو، آج جو چاہے پوچھ ڈالو نہیں تم لوگ، یہ ناراضگی کا انداز تھا جب لوگوں نے بے تکے کثرت سے سوال کیے، سوالوں کی بوچھار کر دی، بتکلف بہت سارے نامناسب سوال کر ڈالے۔ اب حضور نے بھی اس دن غصے میں فرما دیا کہ سلونی اما شی تم، جو چاہے تم آج پوچھ لو، یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے پوچھو، بلکہ یہ کیا ہے، اعملوا ما شئتم، کہ جو چاہے عمل کرو، قد غفر اللہ لکم، اعملوا ما شئتم، جو چاہے عمل کرو۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ بعد کل سے شراب پینا چالو کر دو، زنا کرنا چالو کر دو، اس کا مطلب ہوا کرتا ہے کہ بھائی ناراضگی حضور نے ظاہر فرمائی، جیسے کہ کوئی آدمی آپ کو بھی ایسا پریشان کرے تو آپ بھی غصے میں آ کے کہتے ہیں چل اتنے آپ کو میں بیٹھ جاتا ہوں، سارے کام چھوڑ کے کتنے سوال تجھے پوچھنا ہے، پوچھ چل بول، آج پریشان کرتا رہتا ہے، بول آج کیا کیا پوچھنا ہے، اس طرح ناراضگی کا انداز اختیار فرمایا۔ تو جب تم لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون سے سوالات کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنا چاہیے، تو میں آج اسی مقصد سے بیٹھا ہوں، جسے چاہے وہ سوال کر لو، یہ حضور نے اعلان کرنا ہے۔ اول مرتبہ اعلان کیا سلیم سلونی اما شی تم، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، دوسری مرتبہ اعلان کیا سلونی معاشی تم، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. تیسری مرتبہ جب فرمایا سلونی معاشی تم، تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا فقال رجل، یہ تیسری مرتبہ، پہلے دو مرتبہ میں کسی نے ہمت نہیں کی، تیسری مرتبہ میں لگتا ایسا ہے کہ پہلے ہی سب نے جو پوچھنا تھا پوچھ ڈالا تھا، کچھ سوال کے اسٹاک میں بچا ہی نہیں ہوگا کہ اب پوچھے. جب حضور نے ایک بار فرمایا کوئی سائل نہیں، دوسری بار فرمایا کوئی سائل نہیں، اب تیسری مرتبہ جب فرمایا فقال رجل، یہ رجل ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ابا کون ہے؟ دیکھو ایسا سوال انہوں نے کیا، اب یہ سمجھنے کا سوال ہے ایسا سوال انہوں نے کیوں کیا. دراصل ان کے نسب کے اندر لوگ تان کیا کرتے تھے، ان کی والدہ کے بارے میں لوگ شک کیا کرتے تھے، اور لوگ جو ان کے والد کے بارے میں لوگ سوال اشکال کیا کرتے تھے، لوگوں کو ان کے نسب کے متعلق شک ہوتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے سوچا آج بڑا اچھا موقع ہے، میں حضور ہی سے پوچھ لوں اور حضور ہی فرما دے رہے کہ تمہارے والد حذافہ ہے، تاکہ آئندہ سب کا شک ختم، آئندہ کوئی بھی میرے نسب کے بارے میں شک نہیں کرے گا، تردد نہیں کرے گا اگر حضور ہی فرما دیں گے تو. اسی لیے آج مجمع میں موقع ہے تو میں ہی حضور کو پوچھ لوں کہ حضور میرے ابا کون ہیں آپ بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارے ابا حذافہ ہے. کام بن گیا حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا، تو کیا کام بن گیا کہ جب حضور ہی نے فرما دیا کہ تمہارے والد حقیقی حذافہ ہے، تو آئندہ اب کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں رہی، کسی کو ان کے نسب کے بارے میں تردد کا موقع باقی نہیں رہا، خود حضور ہی نے فرما دیا. یہ تو ہو گیا، لیکن وہ گھر گئے نہیں تو ان کی امی کو پتا چل گیا کہ آج ایسا ایسا ہوا، تو ان کی امی بہت ناراض ہوئی، بہت ناراض ہوئی کہ تو نے یہ سوال کیا ہی کیوں. وجہ ان کی امی کی ناراضگی کی کیا، امی کہنے لگی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معروف ابا سے ہٹ کر تمہارے باپ کا کوئی اور نام بتلاتے تو قیامت تک میرے اوپر دھبا لگ جاتا. یہ تو اچھا ہوا کہ تیرے ابا ہم حذافہ معروف ہے، اور حضور نے بھی وہی جواب دیا. اگر کچھ اور ہوتا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں تو اس طرح کی بے احتیاطیاں بہت عام تھی، تو کہا کہ اگر حضور ہی تیرا ابا کا نام حذافہ کے علاوہ کوئی اور بتلا دے تو کیا ہوتا، قیامت تک میرے پر دھبا لگ جاتا. کہ مشہور تو ہے کہ حذافہ تیرے ابا ہے، اور حضور نے تو تیرے ابا کا نام کوئی اور بتلایا، اسی لیے ان کی والدہ بہت ناراض ہوئی. مسلم شریف میں جہاں یہ روایت ہے وہاں ایک لفظ اور زائد ہے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے سوال کیا نا، تو میرے دل میں جذبہ یہ تھا کہ حضور کسی کے ساتھ بھی میرا نسب جوڑیں گے میں خوشی خوشی اسے قبول کر لوں گا. کہ حضور فرما دے فائنل بات، بھلے میرے باپ کا نام حذافہ مشہور ہے، لیکن اگر آج حضور کسی اور کے بارے میں فرما دیں گے تو بھی میں خوشی خوشی اس کو اپنا باپ مان لوں گا. یہاں تک کہ اگر کسی کالے غلام کے ساتھ حضور میرے باپ کا میرا نسب جوڑ دیتے تو بھی میں اسے قبول کر لیتا. کہ کوئی عبد اسود کے بارے میں حضور فرماتے کہ وہ تیرا باپ ہے اور تو اس کا بیٹا ہے، تو بھی میں اسے خوشی سے قبول کر لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے
اس کی تائید اور تصدیق فرما دی. تو شہرت کے مقابلے میں حضور جو فرماوے وہ مجھے اتنا پسند تھا کہ اگر کسی کالے غلام کے بارے میں بھی حضور فرماتے تو وہ تیرا باپ ہے تو میں خوشی خوشی اس کو مان لیتا اور میں اس کا بیٹا بننے کے لیے تیار ہو جاتا. اب شرع نے یہاں یہ بحث کھڑی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پرفیکٹ بتلا دیا کہ تمہارے ابا کا نام حذافہ ہے. کیسے بتلایا؟ نمبر ایک توجہ سمجھو، وہی کے ذریعے حضور نے بتلا دیا کہ ان کے ابا حذافہ ہے. نمبر دو، فراست نبوت کے ذریعے، فراست نبوت کے ذریعے حضور نے پہچان لیا. گزشتہ سال وہاں گاویل میں عربی ششم میں ایک نیا احمد آبادی طالب علم آیا، میں اس کو سبق میں روز دیکھتا رہتا، میری عادت ہے میں حاضری لیتا نہیں، اس لیے طلبا کو میں پہچانتا نہیں ہوا. پوری پوری سو سوا سو کی جماعت میں کسی ایک آدھ کو مشکل سے، بعض جماعت میں ایک کو بھی میں نہیں پہچانتا ہوں نام سے کہ کہاں کا ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. تو وہ طالب علموں کو میں دیکھتا رہتا. ایک دن وہ لفٹ پر مجھے پہنچانے آیا تو میں نے پوچھا کہ تم مولوی انجم کو پہچانتے ہو؟ میں نے اس کو کہا تو وہ یوں چونک گئے، مجھے کہنے لگا وہ تو میرے ابا ہیں. کہا وہ تو میرے ابا ہے. اب میں نے کیسے پہچانا کہ اس کا باپ ہے، انجم ہی کا بیٹا ہے. تو جو ہے اس کو کہتے ہیں فراست، فراست کے ذریعے سے کہ اس کے باپ کو میں نے پڑھنے کے زمانے میں، وہ ہمارے میری شروع تدریس میں وہ جامعہ میں وہ پڑھتا تھا، تو وہ اس کو اس کے باپ کو دیکھا کئی سال تک مدرسے میں. اب بیٹا پڑھنے آیا تو چہرے مورے چال ڈھال پیر کیسے رکھے ہوئے پورا انداز آ گیا کہ یقیناً اس کے جائے یا اس کا بھانجا ہے یا بیٹا، مجھے دو میں سے ایک شکتا ہے. تو جب کہا تو میں نے کہا کہ اس نے تصدیق کر دی. یہ فراست سے ہوتا ہے. نمبر تین، قیافہ شناسی. عربوں میں قیافہ شناسی بڑی زبردست تھی. قیافے سے قیاف لوگ ہوتے تھے کہ جو صرف پیر کے تلوے دیکھ کر کے بھی کہہ دیتے یہ کس کا بیٹا، کس کا نہیں، کس کا ہے. قیاف، قیافہ شناسی. نمبر چار، استلحاف کے ذریعے سے. یہ چار طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب عنایت فرمایا. یہ توجیحات شرح کرام نے لکھی ہے، کسی بھی شارح نے یہ نہیں لکھا کہ علم غیب کلی ذاتی کے ذریعے حضور نے بتلا دیا. کسی بھی متقدمین شارح میں نہیں کسی نے لکھا ایسا کہ علم غیب سے حضور نے بتلا دیا. بہرحال حضور نے بتلا دیا کہ تمہارے ابا کا نام حذافہ ہے. ایک سائل سے نمٹ گئے. فقام رجل آخر، ایک دوسرے آدمی کھڑے ہوئے جن کا نام سعد تھا. من ابی یا رسول اللہ، سبج آج ابا کی بات پوچھ رہے ہیں کہ چانس ملا تھا حضور میرے ابا کون ہے یا رسول اللہ. قال ابوک سالم مولا شیبتا، کہ تیرے ابا کا نام سالم ہے مولا بنی شیبہ. ان کو بھی جواب دے دیا، لیکن جیسا کہ ابھی توجیہ کی گئی کہ سلونی اما شئتم، یہ سوال کی اجازت نہیں تھی، یہ حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے، لیکن لوگ سمجھ ہی نہیں پائے اور مزید سوال کرتے چلے گئے. ایک تو پہلے ہی جو سوال کیے تھے اس سے حضور کو ناگواری ہوئی، اور اسی پر فرمایا سلونی اما شئتم، تو ابھی اور سوال کرتے گئے. منشا جو ہے سلونی کا سمجھے ہی نہیں اور مزید سوال کر گئے. اس لیے جواب تو حضور دے رہے لیکن چہرے انور پر ایک دم تغیر، ایک دم حضور ناراض غصے میں. حضرت عمر نے بھاپ لیا کہ ان طرح سوالات کا منشا اجازت نہیں تھا، سلونی کا منشا اجازت نہیں تھا، بلکہ حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے، اور جس قدر سوال زیادہ ہو رہے ہیں اس قدر ناراضگی میں اضافہ ہو رہا ہے، کہ حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا, اسی لیے فوراً حضرت عمر نے کیا کیا, قال یا رسول اللہ فلما را عمر ما فی وجی, جب حضرت عمر نے چہرے انور کے اوپر ناراضگی کو دیکھ لیا, قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل, ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. آگے روایت کے اندر اور بھی ہے کہ حضرت عمر نے تین مرتبہ کہا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, تین مرتبہ حضرت عمر نے کہا, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مبارک ٹھنڈا ہوا اور حضور کی ناگواری دور ہوئی. تین مرتبہ حضرت عمر نے یہ بات جو ہے عرض کی حضور کی خدمت میں. ترجمۃ الباب سے مناسبت تو وہی لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے توکے بے مقصد سوال کے اوپر ناراض ہو گئے, یہ ہے ترجمۃ الباب سے رب. اس حدیث شریف سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی, سائل کے سوال پر مسئول ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے, سائل کے غلط نامناسب سوال پر مسئول ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے. نمبر دو, متعلم سامع سائل, متعلم معلم کے سامنے, سامع وائس کے سامنے غلط حرکت کرے تو وائس اور متعلم معلم مناسب انداز میں ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں. متعلم معلم کے سامنے نامناسب حرکت کرے تو مناسب انداز میں ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں, واز میں بھی اگر کوئی نامناسب حرکت کرے تو ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ شادی شدہ لوگوں کا ایک بیان رکھا تھا, ویکیشن کیمپ ہوتے سمر ویکیشن کم کیمپ ہم نے کیے, تو شادی شدہ ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے, ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کو میں نے درخواست کی کہ اس میں آپ کا بیان ہو جائے کہ بھائی ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے. حضرت نے کا بیان شروع کیا تو پہلے اعلان کر دیا, دیکھو بھائی میں معاشرتی زندگی کو بہت کھول کھول کے بیان کروں گا لیکن کوئی ہنسے گا نہیں, میں شریعت بتا رہا ہوں, میں کوئی مذاق کرنے نہیں بیٹھا ہوں. تو پھر پہلے تنبیہ فرما دی, لیکن پھر جب جمع کے متعلق کچھ باتیں بیان فرمانا شروع کی شریعت کی روشنی میں, تو اس بستی کے ایک بڑے ذمہ دار آدمی ہنسنے لگے, تو اظہر اتنے غصے ہو گئے چالو بیان میں, ان کو نکالو باہر بیان کے, تو ہی میں بیان جاری رکھوں گا, ان کو نہیں نکالو گے تو میں بیان بند کر دوں گا, اتنے غصے ہو گئے. تو غلط حرکت پر وائز معلم مناسب انداز میں ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے. ہم نے ترمذی شریف اول مکمل لاڑوں میں حضرت استاد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, تو جب نکاح کا بیان آیا تو آگے فرما دیا کہ دیکھو میں بہت کھل کر کے یہ سب باتیں تمہیں بتاؤں گا تاکہ تمہاری ازدواجی زندگی میں کارآمد ہوگی, بہت کھل کر کے میں سبق میں ساری چیزیں بتاؤں گا. پھر فرمایا لیکن کوئی ہنسے گا نہیں سبق میں, سن لو. اگر جو کوئی ہنسا تو اس گدھے کو قریب بلا کے پہلے دو تماچے ماروں گا پھر سبق سے نکال دوں گا. یہ تنبیہ فرمائی, پھر ہم کو سبق پڑھایا. تو اس طرح نامناسب حرکت کرے تو مناسب انداز میں ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں. دوسری بات معلوم ہوئی, بے مقصد سوال نہ ہوئے, وقت ضائع کرنے والی بحث نہ ہوئے, سامعین کے دماغ کو خراب کرنے والی باتیں مجمع کے اندر نہ پوچھی جاوے. یہ بھی اس حدیث شریف سے سیکھنے کو ملی. جی, اس پر ایک واقعہ بھی ہے ایک بزرگ کا کہ ان کے نسب کے بارے میں تان چلتا تھا, حالانکہ وہ آل رسول میں سے تھے, سید خاندان میں سے, لوگ ان کے نسب کے بارے میں تان کرتے تھے. روزے مبارک پر مدینہ طیبہ حاضری ہوئی, انہوں نے سلام پیش کیا تو قبر اطہر سے جواب ملا اور وہاں موجود لوگوں نے وہ جواب سنا, وعلیک السلام یا ولدی, یہ جواب ملا. تو ایک تو اس سے ان کی بزرگی ظاہر ہوئی کہ کتنے اونچے درجے کے آدمی کہ ان کے سلام کا جواب روز اقدس سے آیا اور لوگوں نے سنا, آتا سب کے لیکن سب سنے, یہ ہیں ان کی کرامت واضحہ. اور دوسرا, ان کے نسب پر تان کرنے والوں کے منہ بند ہو گئے, چونکہ خود آقا نے فرما دیا ولدی, یعنی یہ میری آل و اولاد میں ثابت النسب ہے. یہ ان کے نسب پر تان کرنے والے جھوٹے لوگ ہیں. اس طرح کا واقعہ ہمارے اکابر کے اندر شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. چونکہ ملک کی تقسیم کے زمانے میں, آزادی کے دور میں, بہت سے مسلمان حضرت کی بہت گستاخی کرتے تھے, بہت بے ادبی کرتے تھے, چونکہ ملک کی تقسیم کے حضرت مخالف تھے. تو اس وقت کے جو پڑوسی ممالک کے علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی حضرت کے جلسے ہوتے تھے تو لوگ حضرت کو عجیب عجیب القاب سے شیخ الاسلام کے بجائے شیخ الاسلام کہا کرتے تھے. اور مسلمان جو ہے اپنی جوان لڑکیوں کو حضرت کے سامنے نچواتے بھی تھے گستاخی کے اندر, تو اس میں آپ کو غیر ثابت النسب جلسے میں بھی پرچے بھیجا کرتے تھے تو حضرت بالکل ناراض نہیں ہوتے تھے. تو اسی دور میں جو ہے روزے مبارک کے اوپر ایک مرتبہ قبر اطہر سے ایسا جواب ملا تھا, وعلیک السلام یا ولدی, اور اس دن پورے مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی کہ ایک ہندوستانی نوجوان عالم نے اس طرح آج روزے مبارک پر سلام پیش کیا اور قبر اطہر سے یہ جواب آیا اور سب نے وہ جواب سنا. بہت شہرت ہوئی تھی اس دن مدینہ طیبہ میں اس واقعے کی. جی, امام علی مقام نیا ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں. برکا کا کیا معنی؟ دو زانو بیٹھنا, جیسے اونٹ اپنے دونوں پیر آگے نکال کے بیٹھتا ہے, بس اسی سے یہ لفظ ہے. من برکا علی رکبتیہ, جو آدمی دونوں گھٹنوں کے اوپر بیٹھے امام کے سامنے یا محدث کے سامنے, اس کے اس بات میں یہ ترجمۃ الباب ہے. امام اور محدث دو لفظ آئے, بعض شرح نے بہت پیاری بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل ہے، معراج میں امام الانبیاء ہے، اسی لیے یہاں لفظ امام حضور کے لیے بھی مراد لینا مناسب ہے. نمبر دو، محدث، حدیث اصل تو حضور ہی کی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محدث بھی ہوئے، اور باقی دنیا بھر کے محدثین وہ آپ کے نائب ہے، اصل محدث تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے دونوں لفظ سے حضور کی ذات اقدس کو بھی مراد لے سکتے ہیں، اور صحابہ کرام حضور کے سامنے اسی طرح با ادب دو زانوں کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، یہ ادب بجا لاتے تھے. وہ پیچھے آپ نے حدیث جبرائیل پڑھی، اس میں جبرائیل آئے تھے، وہ بھی دو زانوں ہی تو بیٹھے تھے حضور کے سامنے، آ کر کے جب سوال پوچھنے آئے تھے رک بتائی ہی دونوں گھٹنے لگا کر کے. تو غرض امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے ادب سکھلانا چاہتے تھے کہ بھائی استاد کے سامنے، محدث کے سامنے، امام کے سامنے، معلم کے سامنے دو زانوں با ادب جو ہے بیٹھا کرو. اس کو ثابت بتلانے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا.